to go with that.
تو ہم دو صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے الحمدللہ یہ اللہ پاک کا فضل و کرم انعام اور احسان ہے اس نے ہمیں اللہ کی محبت میں کچھ گھڑیوں کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کے شکر سے اللہ پاک اپنی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے فیض یزدانی جو قدنا فتح ربانی کا یعنی ان کی اصلاحی مجالس جو ان کے زمانے میں ہوتی تھیں اس کا ترجمہ مولانا عاشق امیر فی رحمۃ اللہ فرمایا اس کتاب کا میں نے حوالہ لیا ہے اس میں ایک واعظ میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ شکر کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کو پر پینچ بنا دیں شکر کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کو پر پینچ بنا دیں اب پر پینچ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بچے طوطا پالتے ہیں رکھتے ہیں نا گھروں کے اندر سے نا اب تو کئی قسم کے اور بھی چیزیں آ گئی ہیں پہلے یہ ہریل طوطا جو ہوتا تھا یہ تو طوطے کے بچے کو پکڑ کے اس کی کینچی سے پر کتر دیتے تھے اڑ نہیں سکتا تھا گھر میں پھٹتا رہتا تھا تو جی تھا نا ایسا سنا ہوگا بڑے موجود ہیں دیکھا بھی ہوگا اس کو پر کینچ کہتے ہیں یعنی پر کینچ سے مراد کیا ہے کہ اب اڑ نہیں سکتا تو کیا تمہارے شکر کی نوعیت شکر کی خاصیت تاخیر یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں یہ اڑے نہیں باقی رہیں تو کیا کریں شکر ادا کریں نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں ایسے جیسے کہ ان کے پر کینچی سے گزر دی تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہمارا مل بیٹھنا خالص اللہ کے لیے اللہ پاک اس کو خالص ہی رکھیں کوئی زبردستی لایا تو نہیں گیا نا یہاں پر نا آئی ہے نا اسی لیے آئی ہے نا کوئی جو ذکر فرما رہے ہیں یا کچھ اطلاع رکھی ہے یا دیکھ کے بھی لگایا ہوا ہے تو یہ علامت ہے کہ دلوں کے اندر آپ کے اللہ کی محبت کی کوئی چنگاڑی ہے کوئی رمق ہے جو یہاں بٹھا دی ہے نماز پڑھی گئے پھر بیٹھ گئے تو یہ اللہ کی نعمت ہے یہ نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں اس لیے بٹھایا ہے کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نسبت سے مل بیٹھنا یہ خالی نہیں جائے گا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی یہ بات جو میں نے بھی پڑھی یہاں آنے کے بعد ہی پتہ چلا لکھا اصلاحی مجلس اصلاحی مجلس کیا ہے یہ کوئی نئی مجلس بھی نہیں ہے ایسی مجالس ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں اللہ پاک نے دین کی بقا کا ایسا انتظام فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک اور قیامت تک ایسی مجالس ہوتی رہیں گی ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی ابھی میں نے جو تذکرہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کی کتاب کا حوالہ دیا تو 545 ہجری تقریباً آج سے 1000 سال پہلے یہ مجلسیں اس وقت ان کے زمانے میں بھی ہوئی اس سے پہلے بھی تھیں بعد میں بھی تھیں اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اپنے جن بندوں کو اللہ نے اجتماع فرمایا کرنے والی ذات تو فقط اللہ کی ہے مربی حقیقی اللہ تعالی ہی ہے وہ ذریعہ بنا لے جس کو چاہے استعمال فرما لے. تو اپنے بندوں کی تربیت کے لیے, ان کے دلوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف بندوں کو استعمال فرمایا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی زمانہ خالی نہیں ملے گا. اور اللہ نے تو یہ انتظام بھی فرمایا کہ ان کے جو معتقدین تھے, جن کے دلوں میں ان سے عقیدت تھی اور محبت تھی, ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو ارشادات فرما رہے ہیں جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے اور دلوں کے اندر نورانیت آ رہی ہے اور دلوں کے اندر قوت اور ہمت آ رہی ہے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے, تو یہ ارشادات جو فائدہ تمہیں دے رہی ہیں ان کو محفوظ کر لو, تو محفوظ ہو گئے. وہ زمانہ آج کا نہیں ہے, اب تو ٹیپ ہو گیا, اب تو کمپیوٹر آ گیا ہے, اب تو بہت سے ذرائع آسان ہو گئے, اس زمانے میں اتنے آسان بھی نہیں تھے, اس لیے سن کر لکھا جاتا تھا. تو یہ مجالس جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں یہ لکھی گئی, اور اس کے بعد اس زمانے سے اب تک پتہ نہیں کتنی زمانوں میں ترجمے ہوئے, اور کہاں کہاں ابھی تک یہ مجالس میں ان کے یہ اصلاحی مواعظ پڑھے جا رہے ہیں, اور کتنوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے, یہ ان کی قبولیت کی علامت ہے. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا نام جو آیا, تو ان کا نام ہم بہت ہی محبت سے لیتے ہیں, عقیدت سے لیتے ہیں, ہے نا, اور بڑے بڑے القابات ان کے لیے اچھے اچھے. اب ان کا نام محبت سے لینا اور عقیدت سے لینا, یہ بھی اللہ نے دلوں میں ڈالا, یہ بھی ان کی قبولیت کی علامت ہے. لیکن صرف ان کی مدح کے اندر کچھ کہہ دینا اور محبت سے نام لے لینا, بات اس پر ختم نہیں ہوتی. اصل محبت کیا ہے کہ ان بزرگوں کی وہ عملی زندگی جس کی بنا پر اللہ نے ان کی عقیدت دلوں میں ڈالی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس زندگی کو معلوم کرنا, اس کو اختیار کرنا. حضرت فرماتی ہیں اپنے اسی ایک آواز میں, اب آپ سنتے چلیے اسی سے, تو ایک بات نے ایک جگہ فرمایا, مواعظ ہیں پورے, مولانا شریف میر شرف نے تجمہ جو فرمایا ہے کہ میں یہ اس لیے نہیں آواز کہہ رہا کہ آپ سننے کے بعد کہ واہ واہ خوب کہا, اس لیے نہیں کر رہا آواز کہ آپ سنیں اور پھر کیا کہیں واہ واہ خوب کہا, یہ میرا مقصد نہیں ہے. میں تو اس لیے آواز کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سنیں اور سننے کے بعد عمل کریں, سننے کے بعد عمل کریں اور عمل میں اخلاص اختیار کریں, یعنی آپ کو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہوا دیکھ کر پھر میں کہوں واہ واہ خوب کیا. تو بات کس کی ہے, کرنے کی ہے, کہنے کی نہیں ہے. بعض اوقات قاضی عبد القادر صاحب, ابھی تھوڑا زمانہ ہوا, جھاڑیاں والے رائے گنڈ کے بزرگوں میں سے تھے, حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو اجازت بھی تھی, بلکہ شیخ رحمۃ اللہ کی کتاب آبیتی میں اس کا وہ ان کا بہت تذکر آتا ہے کہ جب وہ ہندوستان سے سچوی گاتے مدینہ منورہ, یہ مجھ سے پہلے پہنچ جاتے, فرماتے ہیں انتظامی امور اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی تھی, تو ان کا تذکرہ بہت فرماتے. تو رائبٹ کے اندر جو قرآنوں کا جوڑ ہوتا تھا اس کے اندر آپ کے اصلاحی بیان ہوتے تھے اکثر, جو ہے نا اثر کے بعد. ایک مرتبہ انہوں نے اس میں یہ بات فرمائی کہ بعض اوقات دو بیماریاں لگنے کا خدشہ ہوتا اور اکثر لگ بھی جاتی ہیں, پھر پنجابی فرمایا کان رس تے زبان رس, زبان کو کہنے کا چسکا اور کان کو سننے کا چسکا. جہاں پتا چلا کہ مجلس تو بیان تو بزرگ آئے ہمیں چلے گئے سننے کے لیے, اور بعضوں کو بیان کا چسکا بات کرنے کا اور عمل کی نیت ہی نہیں. اس نے بیماری فرمایا کہ یہ بیماری لگنے کا خدشہ ہے اور اکثر لگ بھی جاتی ہیں, کہ جہاں تذکرہ سنا گئے اور سن کر محسوس ہو رہے ہیں, وہی جو بات میں نے حضرت نے فرمائی اس زمانے میں کہ واہ واہ خوب کہا, تو بات کہنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سن کر اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانا. تو اصل اصلاح کیا ہے؟ یہ اصلاحی مجلس سے تذکرہ جو ہے نا، اصلاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو انسان کے پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو پورے جسم میں بگاڑ آ گیا، تو میں جان لو کہ وہ دل ہے. کیونکہ آپ نے سنی ہوگی نا، یہ بہت دفعہ سنی ہوگی نا، میں نے مفہوم عرض کیا اس کا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اس میں بگاڑ آ گیا تو پورے جسم میں کیا آ گیا؟ بگاڑ آ گیا. پھر دوبارہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جان لو وہ کیا ہے، گوشت کا ٹکڑا کیا ہے، دل ہے. اچھا، اب یہاں فرمایا کہ اس کی اصلاح ہو گئی یا اس میں بگاڑ آ گیا، اب یہ اصلاح کیا ہے؟ آپ لوگ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس اصلاح سے مراد وہ نہیں ہے جو آج دل کا ڈاکٹر کہتا ہے. کیوں جی؟ چلنے میں سانس چڑھنے لگا، سینے میں درد سی ہوئی، اور بائیں طرف جانے لگی، ایسے آثار محسوس ہوئے، تو جلدی سے آدمی کدھر جاتا ہے؟ دل کے ڈاکٹر کے پاس. پہلے عام ڈاکٹر کے پاس تو اس نے کہنی چلو دل کے اسپتال چلو، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہاں چلو. انہوں نے گئے جاتے کیا کیا، ای سی جی کی یا ایکو کی یا اس کے آگے اور جو مرحلے ہیں، وہ سارے ٹیسٹ کر کرا کے انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے دل کی رگوں کے اندر جو ہے وہ چربی بہت زیادہ ہو گئی اور خون کی رکاوٹ آ رہی ہے. ایک بگاڑ یہ ہے، کیوں جی، اور ایک اصلاح یہ ہے جو مجھے بتاتے ہیں کہ اب یہ کرو، آپریشن ہوگا، اسٹنٹ پڑے گا. اب تو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا، لیکن آپ اور میں اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے نا. تو وہ اصلاح کیا ہے؟ یہ اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں اس کی حقیقت تک آشنائی عطا فرماتے ہیں. بعض اوقات ایک اصطلاح ہوتی ہے، ایک الفاظ ہوتے ہیں جو ہم سن کے رٹ لیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ماہیت سے بے خبری ہوتی ہے. اب یہ لفظ دل ہی ہے، جب ہم دل کا لفظ کہیں گے ہمارے سامنے یہ دل آ جائے گا، مٹی بھری ہے نا. اب تو جب ذبح کرتے ہیں تو انسان کا دل بھی تو ویسا ہی ہے نا، جیسا بکرے کا جانور کا دل ہے، اس کے اتنا کی ہوتا ہے نا، اس کو دل ہی کہتے ہیں نا، جو دھڑک رہا ہے، جو کمپ کر رہا ہے، پورے جسم کی رگوں کو خون پہنچا رہا ہے. ایک تو دل یہ ہے، لیکن اصل دل یہ نہیں ہے. جی، اصل دل یہ نہیں ہے. اس کے جو ماہرین ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج کے زمانے میں ہر چیز کی مہارت ہے، اسپیشلسٹ ہیں، کہ دل کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ تشخیص کر رہے ہیں، وہ دل کی حقیقت کو جانتے ہیں. اس دل کی جو مادی دل ہے، جو حیوانی دل ہے، جو ہر حیوان کے پاس ہے، ہر جاندار کے پاس ہے، ایک دل تو یہ ہے. ایک اس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں، جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ والے گزرے ہیں، نام سنا ہوگا، ان کے اشعار بھی چوپالوں میں بہت پڑھے جاتے ہیں اور پڑھ کے بڑے محظوظ ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر جو مضامین چھپے ہوئے ہیں وہ بہت گہرے ہیں. الفاظ سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت سے بے خبری. وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندر اور ڈونگا کون دلام دیا جانے ہوں. دل دریا سمندروں دوں گا. اب یہ بتائیں, اب ان کا تجربہ ان کا مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دل نہیں ہے, یہ دل نہیں ہے, دل دریا سمندروں دوں گا. اب سمندر کی گہرائی کوئی بتا سکتا ہے جی؟ نہیں, آج کل تو آ گئے آلات, آج کل تو آ گئے آلات میلوں میل, کتنے کلو میٹر جو ہے, بار جگہوں پر بحرم کہل کو دیکھ لو, تو سمندر بہت بہت گہرے گہرے سمندر. تو یہ فرما رہے ہیں دل جو ہے وہ اس سے بھی گہرا, وہ کیا چیز ہے؟ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہ زمین میں آ سکتا ہوں نہ آسمان میں آ سکتا ہوں, میں نہ زمین میں آ سکتا ہوں نہ آسمان میں آ سکتا ہوں, میں مومن کے دل میں آ سکتا ہوں. کیوں جی, سنی ہوگی یہ ہاں؟ اب اللہ فرما رہے ہیں نہ زمین کے اندر میں آ سکتا ہوں نہ آسمان میں آ سکتا ہوں. زمین آسمان کے مقابلے میں کیا نہیں ہاں؟ اب تو جدید تحقیقات جو ہیں وہ تو اور اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی کو کھل کے دکھا رہی ہیں. اب آلات ایسے آ گئی ہیں, ایسی دوربینیں آ گئی ہیں, ٹیلیسکوپ آ گئی ہیں, جس سے خلاؤں کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور باقاعدہ اس کی پیدائش بھی آ رہی ہے. ایک ایک ستارہ ہمارے اس سورج سے اربع گنا بڑا, ایک ایک ستارہ سورج سے, اور سورج ہماری زمین سے بہت بڑا. پھر ہر ستارہ دو ستاروں کے درمیان فاصلہ جو ہے اربع میلوں کا فاصلہ. پھر یہ ایک کہکشاں ہے, ایک گلیکسی, پھر گلیکسیز ہیں بہت ساری ہیں. تو آسمان تو اس سے بھی اوپر ہے, کتنا بڑا ہو گیا آسمان. یہ سوچنے کے لیے ہے نا, یہ جدید تحقیقات اللہ کی معرفت کا آلہ بنا دو. تو جب یہ کائنات اتنی بڑی ہے, اب تو کبھی اوپر جا کے سیٹلائٹ سے جو کیمرہ لگاتے ہیں یا اور اوپر جا کے جو بھیجتے ہیں سیارے جو ہے وہ پھر لگاتے ہیں پیچھے سے کیمروں سے, تو زمین جیسے زیادہ نظر آتی ہے, کبھی ان کو دکھاتے ہیں نا پھر زیادہ لگتی ہے. کائنات بہت بڑی ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں نہ زمین میں آ سکتا ہوں نہ آسمان میں آ سکتا ہوں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا کتنا عظیم ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. وہ فرما رہے ہیں کہ نہ میں آسمان میں آ سکتا ہوں نہ زمین میں آ سکتا ہوں, لیکن مومن کے دل میں آ سکتا. اس لیے میں دعویٰ ڈالنے کی دل کیا چیز ہے, کہ یہ دل ہے. اس لیے بعد میں انکار کر دیا کہ ریزی نہیں ہے, جس نے یہ سوچا کہ یہ دل ہے اس میں کیسے آ جائے, خالق مخلوق میں کیسے آ جائے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے, فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے کیف ہے. بے کیف سمجھتے جس کی کیفیت ہی معلوم ہے, ایسا کہ مثل شاہ قرآن حضرت اس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے اپنی مثال بنائی نہیں ہے, یعنی اللہ کی ذات کو سمجھنا جو ہے ہمارے ان حواس سے ممکن ہی نہیں, وہ آ ہی نہیں سکتی. ہمارے عقل ہمارے شعور کے اندر جو ہے اس کی کوئی شکل کچھ بھی سوچیں گے تو وہ چیز اللہ نے, اس لیے اس کا بے کیف ہے. تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے کیف ہے, اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان کا دل جو اصل دل ہے جس پر انہوں نے اشارہ کیا بھی بے کیف ہے, اس کی کیسے بھی معلوم نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کیفیت معلوم نہیں ہے. اگر آدمی غور کرے سوچے, بات لمبی ہو جائے گی, ایسا تھوڑا دل کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں.
انسان کے اندر اللہ نے بہت سی قوتیں رکھی ہیں جو مخفی ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت ملکہ دیا تھا بات سمجھانے کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، ساتھ ایک ہندو ڈاکٹر بیٹھ گیا۔ ہوائی جہاز میں سیٹیں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ جو بیٹھا تھا ہندو ڈاکٹر تھا۔ چھڑ کرتے ہیں نا دوسرے مذہب والے بھی جو ہے نا، تو حضرت کو اس نے کہا کہ جی آپ عجیب لوگ ہو کہ کیسے خود آپ کو مانتے ہیں
جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم تو دیکھے کو مانتے ہیں، انہوں نے بنائی نا چلے عجیب جی بنائی ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں میں تو جس کو دیکھ لوں مانتے ہی نہیں، جس چیز کو میں دیکھ نہ لوں میں تو مانتے ہی نہیں، میں تو ایسے خدا کو مانتے ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کس کو مان رہے، تو تبراتی خدا، خیالی خدا۔ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا، اللہ نے عجیب ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ فوراً فی البدی اس نے کہا کہ تیرے عقل ہے، دکھا جی میں نہیں مانتا کہ تیرے عقل ہے، چپ کر گیا۔ پھر بتایا بہت سی چیزیں انسان ایسی مانتا ہے جس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب عقل کی قوت اللہ نے رکھی ہے، یہ نظر آئے گی؟ اس کا رنگ نظر آئے گا؟ اس کی کوئی حیث نظر آئے گی؟ بہت سی رکھی ہے اللہ نے انسان کے اندر۔ اسی طریقے سے انسان کا دل جو ہے، جس کو میں اشارہ کر رہا ہوں جو حیوانی دل ہے، انسانی دل کے اندر اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جس کی حقیقت معلوم نہیں۔ یہ دیکھا انسان کا ارادہ جو ہے نا، جس کو قوت ارادیہ کہنے، قوت قلبیہ جو ہے، دل کے اندر کی یہ قوت جو ہے، اس کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اب سمجھو، فرماتے ہیں دل دریا سمندر ڈوں گا، کون دل آگیا جانے ہوں۔ اب ہم تو اس کو سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہم، لیکن جو فرما رہے ہیں وہ ایسے نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ نے بعضوں کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے دنیاوی اعتبار سے بھی ہر ایک کو اللہ نے صلاحیتیں مختلف دی ہیں۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہے ہمارے اندر میں اس کھانے سے جو قوتیں جسم کو مل رہی ہیں، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن ہے حقیقت کہ کھانا ہم نے نگلا، اتنا ہی کام ہے نا کہ اس کو بنایا، پکایا، مزہ لیا، اور اس کے بعد کنڈیل دیا حلق سے نیچے نکل لیا۔ اب اس نکلنے کے بعد اس نوالے کے اندر سے اللہ کا ایک غیبی نظام، مخفی نظام ایسے حرکت کے اندر آتا ہے کہ ہمارے پورے جسم کے ہر حصے کو بڑے تناسب کے ساتھ غذا ملتی ہے۔ اب جو اس کے ماہرین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ایسے آلات آ گئے ہیں، ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ میدے کے اندر سے نکلے، پھر میدے سے چلتے 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 جیسے اتنیوں سے گزر رہا ہے، اس کے اندر سے کیلشیم نکل رہا ہے، آئرن نکل رہا ہے، اس میں سے جتنی غذائیت آنکھ کو اس کا حصہ مل رہا ہے، بینائی مل رہی ہے، بال کو اس کا حصہ مل رہا ہے، کھال کو اس کا حصہ مل رہا ہے، میدے کو اس کا حصہ مل رہا ہے، پتے کو اس کا حصہ مل رہا ہے، جگر کو اس کا حصہ مل رہا ہے۔ آدمی غور کرے تو حیران ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے یہ ظاہری چیزیں ہیں، یہ زہر ہے، زہر ہے، آلات سے پتہ چل رہا ہے، ٹیسٹ ہوتے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باطنی جو قوتیں ہیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، عام بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، بعضوں کو اللہ پاک یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں جس کو فرما رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ وہ ایک تمثیلی حکایت سب نے سنی ہوگی، ایک سمندر کا مینڈک کنویں میں گر گیا، ایک سمندر کا مینڈک کنویں میں گر گیا، بیچارا پریشان ہو گیا، کھلی فضا میں رہنے والا اور سمندر، دیکھا سمندر جی کتنا وسیع کتنا گہرا، وہ رہنے والا وہاں کا، اور ایک مینڈک جو وہیں پیدا ہوا کنویں میں اور کنویں کے اندر ہی اس کی زندگی گزر دی، باہر کی اس کو کوئی خبر نہیں، وہ پھدکے گا تو اوپر نکلے گا، اس کو ایک خاص ماحول کے اندر اس نے زندگی گزار دی. اب یہ جو کہیں گر گیا اور گرنے کے بعد یہ اس میں پھنس گیا جس نے سمندر دیکھا ہوا تھا، یہ بیچارہ اداس اور غمگین اور پریشان کہاں پھنس گیا، اور وہ بیچارہ پھدکتا پھر رہا ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، وہ اس کو کہتا ہے کیونکہ ہے اسی جیسا، یعنی یہ بھی میٹک وہی میٹک، اس کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا، تم کیوں پریشان، مزے لے، میں تو کیسے مزے لے رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو بہت پریشان ہوں، میں تو سمندر سے آیا ہوں، اب اس نے سمندر کبھی دیکھا ہی نہیں، تو یہ اس سے پوچھتا ہے سمندر کتنا بڑا ہے، انہوں نے کہا بہت بڑا ہے، اس نے ایک جفت لگائی، اتنا بڑا، انہوں نے کہا نہیں بھائی سمندر تو بہت بڑا ہے، اس نے ایک اور لگا دی جس اتنا بڑا، انہوں نے نہیں بھائی تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس نے ایک اور لگا دی، وہ جست لگاتے لگاتے کنویں کے دوسرے کنارے پہنچ کر کے کہتا ہے اس سے بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، فیصلہ سنا دیا، جو جس کی سمجھ میں آئے گی بات، جس نے سمندر دیکھا اور جس نے کنویں سے باہر ہی نکلا، ان دونوں کی سمجھ میں فرق ہے یا نہیں، ہمارا حال یہی ہے، آج کے زمانے کے اندر ہر ایک اپنے پر قیاس کر کے فیصلہ سنا دیتا ہے، میری محدود سی سوچ، میرا محدود سا مشاہدہ، میں کنویں کے اندر ہوں، کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا، ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں، میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، اگر ہم آج اللہ والوں کے واقعات پڑھتے ہیں پرانے زمانے کے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ہی بہت کثرت سے سنا ہوگا کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تجھے سنا ہے سنا، ہم قیاس کریں گے کس پر، اپنے پر، کہ ہمارا وضو ٹھہرتا ہی نہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کب، 40 سال، ایک دن کی بات نہیں ہے، تو ہمیں اندر اندر شک ہوتا ہے، جی بعض کا اعتراض نہیں کرتا لیکن اندر اندر شک چلتا ہے، یہ پتہ نہیں ایسے لکھ دیا ہوگا، کیسے ممکن ہے، کیونکہ میں اپنے پر قیاس کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے کہ اس زمانے میں بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، کثیر تعداد، موافق بھی مخالف بھی اس کو تسلیم کرتے، اب ان کو یہ صلاحیت کیسے ملی یہ بتانا چاہتا ہوں، استعدادیں مختلف ہوتی ہیں، ان کو یہ صلاحیت کیسے ملی، آج ہمارے لیے تہجد اٹھ کے پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے، فجر بھی مشکل، فجر میں کیا حال ہوتا ہے نماز کا، ہم مشکلوں میں دیکھ لیں، تو ہمارے لیے فجر کے لیے اٹھنا مشکل، اور یہ فرما رہے ہیں کہ عشاء سے لے کر فجر تک وضو قائم، تو میں عرض کر رہا تھا آج اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں، حالانکہ مولانا مہدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کار پاکاں را قیاس خود مگیر گچے در نوشتن یکساں شعر و شیر، مجھے تھوڑی سی اس میں رہ گئی ہوگی لیکن مفہوم اس کا کیا ہے کہ نیک لوگوں کو اپنے پر قیاس نہ کرو، جس طریقے سے شعر اور شیر لکھنے میں ایک ہیں، شیر یہ رے کیا ہے شیر، اور شیر بھی یہی ہے لکھنے میں ایک ہے، اور شیر کیا ہے زندہ ہے چڑ پھاڑ کرنے والا، اور شیر کیا ہے دودھ تو پی جاؤ، تو لکھے دونوں ایک ہیں، مطلب جس طریقے سے یہ لکھنے میں یکساں ہیں لیکن معیت میں دونوں میں بہت فرق ہے، ایسے نیک لوگوں ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس میں فرق ہے، کسی کی عقل زیادہ آج کل آئی کیو لیول یا نا ٹیسٹ کرتے ہیں نا، کہیں رکھنا ہو ملازمت رکھنا ہو یا کالج میں تو ذہنی استعداد دیکھتے ہیں، یہ اندر مفتی بنائیے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، غبی ہوتا ہے ایک عقل مند ہوتا ہے نہیں ہوتا جی. اسی طریقے سے روحانی استعدادیں، باطنی استعدادیں، باطنی صلاحیتیں، باطنی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، ہر بندے میں رکھی ہیں، اس میں فرق ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم ہے. حضرت مولانا سیان مدری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ مسلم اللہ والوں کی باتیں بیچ میں آ رہی ہیں، جو اصلاح کے لیے محنت فرماتے رہے ہیں، کسی مودی صاحب نے لکھا حضرت نے اصلاح کے لیے ان کو ذکر قلبی تلقین فرمایا کہ دل کے اندر جو ہے اللہ نہ کرو ذکر خفی ذکر قلبی جو ہے، اس سے دل کے اندر قوت اور ہمت آئے گی، دل کی اصلاح میں مدد ملے گی، دل کے اندر وہ ہمت اور قوت آئے گی. تو انہوں نے لکھا کہ بڑا مشکل ہے، دل لگتا نہیں ہے، اس کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک منٹ بیٹھنا مشکل ہے، خیالات مختلف قسم کے آ کے جانا غلبہ کر لیتے ہیں. یہ لکھا حضرت نے فرمایا کہ جو کام بھی اصلاح کا ہوتا ہے، خاص طور پر جو نفس و شیطان کے خلاف ہے، اس میں دشواری آئے ہی کرتی ہے، لیکن اگر ہمت کر کے لگے رہو تو تدریجن پھر اللہ پاک جو ہے اس صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، پھر آسان ہو جاتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ جو ہے اس کو مکتب میں ڈالو اور الف با سکھاؤ، اس کی طبیعت کیسی شروع میں اچھٹتی ہے، ہر ایک کو موجود ہے، جھجھلاتا ہے، لیکن زور لگاتے لگاتے رہو پھر خود شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ ہر کام میں دین کا دنیا کا جب تک آدمی اس پہ لگا نہ رہے مشکل ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں اگر اس جسم سے مشقتوں کے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، انجنوں پر بھٹیوں میں سخت گرمی کے اندر کام لیا جا سکتا ہے، جو فرنیچر پر کام کرتے ہیں نا، کبھی قریب جاتے دیکھو ہمارے لیے پھٹکنا مشکل ہے، وہ دن رات کام کر رہے ہیں. میرا پہلا جاب تھا یہاں پر پیکجز کے اندر جو ہے، تو یہاں کاغذ بنتا ہے نا، کاغذ گتا بنتا، تو جو مشین یہاں کاغذ کو سکایا جاتا ہے اس کے اندر بھاپ رہتی ہے ہر وقت، اس بھاپ سے خشک ہوتا ہے، طریقہ ہے. اس حال کے اندر جب کبھی کسی ضرورت سے میں جانا پڑتا تھا تو ہمارے لیے ایک منٹ کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل، اتنی گرمی، گرمیوں کے موسم سردی میں تو مزہ آتا، آج کل تو مزہ آئے گا گرمیش میں، لیکن جب حبس کا موسم، گرمی کا موسم، تو ہمارے لیے وہاں پر جان پر بن جاتی تھی. لیکن جو وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں 8-8 گھنٹے، بعد کا 16-16 گھنٹے، بعد کا 24-24 گھنٹے، بعد کا 36-36 گھنٹے، جی شفٹوں کے اندر کام کرتے ہیں، اگر ریلیور نہیں آیا تو ٹھہرنا پڑتا ہے، پھر نیا پھر ٹھہرنا پڑتا ہے، خوشی سے ٹھہرتے ہیں کیونکہ اوور ٹائم ملتا ہے. اب یہ ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ایسے کام اس جسم سے مشقتوں کے لیے جا سکتے ہیں، بھٹیوں پر اور سرکس کے اندر کیسے کیسے کرتب دکھاتے ہیں، آپ بندہ وہ نہیں کر سکتا، موت کا کنواں ہے نا، کیسے چل. تو اگر اس جسم سے ایسے کام جو کہ عام بندہ نہیں کر سکتا لیے جا سکتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں ہمارے جیسے انسان ہے نا، یہی دو آنکھ یہی دو ہے کان ہے ہے یہی دو آنکھیں یہ جسم ہے نا, یہ جا سکتے ہیں تو کیا بات ہے اللہ پاک کے بارگاہ کے اندر عالم قدس کے اندر اس کو حاضر نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے, شرط ہے محنت کرنے کی. تو آج جو سستی سستی اکثر کہا جاتا ہے یہ سستی ہو رہی ہے, یہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم بھی نفل پڑھیں رات کو اٹھے, لیکن سستی ہو رہی ہے جی, اٹھا نہیں جاتا. یا ایک جو کہا جاتا ہے اکثر جو ہے کہ جی وہ نگاہوں کو قابو کرنا مشکل ہو رہا, جی بڑی ہمت کرتے ہیں کچھ عرصہ گزرتا پھر بے بسی ہو جاتی ہے, بد نگاہی ہو ہی جاتی ہے, اپنے بس میں نہیں رہتا. کیوں جی ہے یا نہیں ہے, یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے اندر دین کی رمق ہے, جن کے اندر کچھ حیا کی رمق ہے. میں حیا کی بات نہیں کر رہا, حیا دار پریشان ہے, دیندار پریشان ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو خط آتے ہیں, ای میل آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں, فون آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں کہ جی بے بسی ہو رہی ہے. پتہ ہے غلط کام یہ, یہ بد نگاہی غلط ہے, خبیث کام ہے, غلیظ کام ہے, گندا کام ہے, پتہ ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے, بے بسی ہو رہی ہے. ایک سوال کرتا ہوں میں اس طبقے سے, پھر میں آپ کر دوں یقین کے ساتھ ہے میرا, جن کے اندر دین کی رمق ہے کوئی پریشان ہے, کوئی پریشان ہے تو کہہ رہے ہیں نا, یہ پریشانی ہے نا. ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اگر والدین بیٹھے ہوئے ہو اور والدین کی موجودگی کے اندر نفس یہ گندا تقاضا کرے اور موقع بھی ہو, ہم لوگ سمجھتے ہیں نا, تو کیا ضرورت ہوتی ہے بد نگاہی کی؟ والدین کے بیٹھے ہوئے ضرورت ہوتی ہے جی, تو بس میں تو ہوا نا, کہتے بے بسی ہو جاتی ہے تو بس میں تو ہوا نا, استاد کی موجودگی کے اندر یہ گندی حرکت کریں گے, شیخ کی موجودگی کے اندر جن کا احترام دل کے اندر ہے, جن سے اصلاحی تعلق پیدا کیا ہے, اس کی موجودگی میں یہ نفس گندا تقاضا کرے آسانی سے اس گندے تقاضے پر قابو پا لیتے ہیں, تو بس میں تو ہوا. لیکن بات عجیب ہے کہ والدین کی موجودگی کے احساس میں, شیخ کی موجودگی کے احساس میں, استاد کی موجودگی کے احساس میں, بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیندار دوست بھی پاس بیٹھا ہوں تو پھر بھی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں جی, دیندار دوست کی موجودگی کے احساس میں بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا, جو ہمارے دل کے اندر بھی جھانک رہا, جو ہماری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, آنکھ کی خیانت سمجھتے ہیں جی. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, انہوں نے لکھ کے لگایا صوفی صاحب اور حضرت جی پتہ نہیں کیا کچھ لکھ کے لگایا ہوا ہے, آپ لوگ مجھے بزرگ سمجھ رہے ہیں, وہ تو اللہ جانتا ہے آخرت میں اللہ ہم سب کا پردہ ڈال دے اور ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے. تو میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے یہ سمجھ کر کہ میں ایک بزرگ ہوں اور میرے اندر بالفرض ایک گندی عادت ہے, یہ بد نگاہی کی نفس اس سے رنگا ہوا ہے, اور ادھر سے کوئی چیز گزر رہی ہے تو نفس تو تقاضا کرے گا نا, دیکھ لے. اب آپ کے سامنے میری بزرگی ہے, میں یوں تو نہیں کروں گا, کروں گا لیکن نفس کی گندگی جو ہے نا یہ ایسا ظالم دشمن ہے, اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا سجائے گا کہ کن اکھیوں سے دیکھ لے, آنکھ کے گوشے سے کونے سے دیکھ لے, یہ ہے آنکھ کی خیانت. میری بزرگی آپ کے سامنے ہے, بالکل رجسٹرڈ ہو گئی ہے, اور کان کے گوشے سے کام ہو گیا وہ. اب اس کان کے گوشے سے جو خیانت کی, اس خیانت کے بعد جو گندی لذت دل نے لی, اللہ سے باتیں ہیں اس کو بھی جانتا ہوں. کیا قرآن کی
اللہ فرما رہے ہیں وہ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو بھی، اس مجمع نے نہیں دیکھا اللہ نے، اور اس کے بعد جو گندگی دل کے اندر مخفی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تو اصلاح یہ ہے، دل کی اصلاح یہ ہے، بات چلی تھی اصلاح سے دل کی، تو دل کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ارادے کی قوت اللہ نے رکھی ہے اس میں بگاڑ آ گیا تو انسان بگڑ گیا، اور پھر ایسا بگڑتا ہے کہ بگڑتے 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 یہ صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، پھر احساس بھی نہیں ہوتا، جیسے میں بے حیا کی بات نہیں کر رہا، آج تو جب حیا ختم ہوگی تو پھر تو اب آج کا جو حال ہو رہا ہے اللہ نے سن رہا ہے، احساس ختم ہو گیا، یہ بگڑ گیا، میں نے کہا یہ بگاڑ یہ ہے، احساس ختم ہو گیا، گندگی چل رہی ہے، ماحول کی سزاؤں کے غلبے سے احساس نہیں ہے، لوگ آج اللہ رحم فرمائے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جیسے ہونا چاہیے، ایک مسلم غیر مسلم ایک فرق نظر آنا چاہیے، آج الا ماشاءاللہ نظر نہیں آ رہا، جیسے کاروبار وہ کر رہا ہے وہی کاروبار یہ کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے یہ اس لالچ میں مرا جا رہا ہے کہ وہ کیوں بڑھ گیا، میں بھی وہی طریقے اختیار کروں، یہ نہیں سوچتا کہ جائز ہے ناجائز ہے، مسلمان کا کام بننا یہ نہیں ہے، مسلمان کا کام بننا یہ کہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس نے کمانا ہے۔ دیکھیے جو جائز خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا یہ بالکل منع نہیں ہے، جائز خواہشات کو جائز طریقوں سے پورا کرنا، جائز طریقے کیا ہیں جو شریعت مطہرہ نے بتائے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایک شریعت عطا فرمائی ہے جو کامل مکمل ہے، جس میں کوئی کمی نہیں کوئی کجی نہیں ہے، قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی گئی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کا ایسا بنا دے، ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے، آج ہمارا دین پر چلنا شریعت پر چلنا اپنی اپنی مرضی کے چند احکام کے لیے، حکیم الامت الثانی رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے میں گزرے ہیں، ان کی ایک مجلس کا تذکرہ یاد آ گیا، آپ نے بیان سے مارے اور اسی طرح مجمع تھا، کیونکہ بزرگوں کے پاس جو آتے ہیں تو دینی لوگ ہی آتے ہیں نا، جن کا دین سے تو تعلق ہے، تو آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو کو ایمان والا، ایمان کے بغیر کوئی عمل نیک، اس کی صراحت فرما دی گئی، کیوں؟ آج زمانہ ایسا آ گیا ہے، آج ہم نے نیکی کا کانسیپٹ خود بنا لیا، اپنے ذہن سے سوچ لی، ایک صاحب کہنے لگے گرمیوں کے موسم میں، سعودی کی بات کر رہا ہوں، کچھ عرصہ میں نے وہاں گزارا، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کراچی کا نوجوان تھا مسلمان، کہنے لگا جس نے اے سی بنایا ہے نا سب سے پہلے جنت میں جائے گا، میں نے کہا ایمان کے بغیر، جی عقلی دلیل دے رہا ہے، اتنی مخلوق کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے تو اس کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، میں نے کہا باغی اللہ کا، کہتے اس میں فلسفہ ہے، تو یہ زمانہ آگے اب بھی سوچیں گے، تو صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے، ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر کوئی خیر کا کام نہیں ہے،
تو یہ آیت کا مفہوم عرض کیا تھا میں نے، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا، اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا تذکرہ فرماتا یہ آیت کا ترجمہ فرما کے آپ نے اس مجمع سے جو دیندار تھا بظاہر سارے ہیں ان سے کہا آپ کے لوگوں کے دلوں میں خیال آ رہا ہوگا کہ ہم تو نیک عمل کرتے ہی ہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا پاکیزہ زندگی، ہم تو مغلوب ہیں، کافر عیش کر رہے ہیں، وہ ان پر غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں، کیوں جی ہمیں بھی خیال آ رہا ہوگا ہم تو نیک عمل کرتے ہی ہیں اور ہمیں کوئی عزت نہیں ہے، عزت دوسروں کو ملی ہوئی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کے پھر ایک تقسیم قائم کی، فرمایا ایک آدمی ہے مسلمان کا رنگ، اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے، اس کے چہرے کے خد و خال خوبصورت، رخسار بھی بہت خوبصورت، اس کے ہونٹ بھی خوبصورت، سارا جسم کا بالکل شڈول لیکن نا کٹی ہو. مجھے کہیں گے خوبصورت اس کو، رخسار خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، آنکھیں خوبصورت، جسم شڈول، سارا بالکل متراس ہو، ایک ناک کٹی ہوئی، کہیں گے خوبصورت. جیسے اس ناک کے کٹنے نے اس کی ساری خوبصورتی کو کیا کر دیا، ہماری دیداری کا حال جی ہے. ایک آدھ ہے یا ناک کیا کٹی پتہ نہیں کیا کچھ کٹا پڑا. میں عرض کر رہا تھا نا کہ آج ہمارا دین پر چلنا کیا، ہر ایک نے مرضی کی چند باتیں لے لی، جب کبھی کوئی دین کا تقاضا سامنے آتا ہے، کوئی شریعت کا حکم سامنے آتا ہے، عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، وہ غلبہ کرتی ہیں، نفس ہمارا ابھرتا کہتا ہے تو یہ تو کر رہا ہے نا، تو یہ تو کر رہا ہے نا، تو یہ تو کر رہا ہے نا، وہ چند چیز جو کر رہا ہے اس کو جتا کے ہمیں مطمئن کر دیتا ہے، اور جو بھی کر رہا تھا اسے جان لیتا ہے. ایسے گناہوں کی بات آئے گی، کسی گناہ کا کی طرف تو یہ ہمارا نفس ابھرے گا، اور ہمیں وہ گناہ جو ہم نہیں کر رہے تو یہ تو نہیں کر رہا نا، تو یہ تو نہیں کر رہا نا، تو یہ تو نہیں کر رہا نا، ہمیں مطمئن کر. حالانکہ تقاضا کیا ہے کہ پورے دین پر چلیں، شریعت کا ہر حکم محبوب ہو جائے، محبوب ہو جائے. تو دل کی اصلاح کیا ہے کہ دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے، وہ قوت آ جائے، وہ ہمت آ جائے جو ہمیں شریعت مطہرہ کے ہر حکم پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک مولوی صاحب کو لے کر ان کے پاس حاضر ہوا، بیعت ہونا چاہتے تھے. حضرت میں تو سبق کا خلاصہ بتاؤں، ہم بھی متوجہ ہوئے، اللہ والوں کا کلام مختصر کے مجلب ہوتا ہے. فرمایا کہ عوامر کو للہ کرنا، نواہی کو للہ چھوڑنا، خلاصہ جو احکام جن کے کرنے کا حکم دیا اللہ کے لیے کرنے والے بنے، اور جن سے روکے ان کو اللہ کے چھوڑنے والے بن جائیں. تصوف صفائی کا نام ہے. ہمارے حضرت کبھی فرماتے ہیں تصوف کا ایک معنی پالش کرنا بھی ہے. پالش کرنا سمجھتے ہیں جی، چمکانا ہے نا، بوٹ ایسے پالش ہوں کہ چہرہ نظر آئے. کیوں جی، آج کل تو فرش کی ہوتی ہے نا، کیمیکل کلیننگ ہے کہ فرش پر نظر آئے. اللہ کرے یہ شوق ہمیں ادھر بھی لگ جائے کہ ہم دین کو پالش کریں، ہمارے اعمال کے اندر چمک آئے، نکھار آئے. یہ ہے اصلاح، یہ اس کے اندر ترقی. آج تصوف کے نام سے کچھ لوگ بھٹکتے ہیں، اس لیے کہ تصوف کے نام سے ہمیں کچھ اچھی شکلیں نظر نہیں آتی. حضرت علی میاں مولانا ابو الحسین نبی رحمۃ اللہ علیہ جکری میں مثال ہوا، اکابر کا سلوک احسان ایک کتاب چاہ ہے، صوفی اقبال صاحب نے لکھا ہے، شاہ قدیر خلیفہ مدینہ منورہ میں تھے، اس کے دیباچے میں لکھا ہے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اگر تصوف کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو اس کی مقصدیت اہمیت ضرور سے کوئی انکار نہیں کرے کسی مسئلے کا بھی، کہ یہ صفات مقصود ہیں، شریعت کے اندر مقصود ہیں، حاصل کرنی چاہیے، لیکن
اگر ان صفات کے ان مقاصد کے حصول کے ذرائع کا ایک اصطلاحی نام صدیوں سے پڑ گیا تصوف تو بعضوں کی پیشانی میں بل پڑتا، ہم نہیں مانتے جی. کیوں؟ ان کے تجربات تلخ ہیں یہ غلط صوفیوں کو دیکھ کر. فرماتے ہیں کہ آج بتاؤ کون سا فن ہے جس میں اصل کے ساتھ نقل نہ چل رہی ہو. اگر نقل زیادہ رواج پا جائے تو اصل کا انکار کر دینا کیا ہے؟ ناانصافی ہے. ہمارے ہاں کی اصطلاح دو نمبر مال زیادہ مارکیٹ میں آ گیا تو ایک نمبر کی تلاش پھر بھی کرتے نہیں کرتے. تو یہ اصطلاح بعضوں کے لیے حجاب بن گئی. ایک طرف تو یہ ہو گیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے کچھ ذرائع ہیں، کچھ وسائل ہیں، انہیں کو مقصد کا درجہ دے دیا، اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے تو مقصد یہ بھی حاصل نہیں کر پائے. سیڑھیاں بناتا ہے تاکہ چھت پر چڑھے اور سیڑھیاں بناتا رہے اور سیڑھیوں کو سجاتا رہے تو مقصود حاصل ہوگا جی. اس طرح تصوف افراد و تصویر کا شکار ہو گیا. تصوف کی حقیقت ان کے مقاصد کو سمجھنا اور ان کو حاصل کرنا وہ کیا ہے؟ خلاصہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ دل کے اندر جو منفی قوت ہے اس کو دبانا آ جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہمیں نے انسان کے اندر جو ہے فجور کا مادہ بھی رکھا ہے اور تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے. الحمہ فجورہ و تقواہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کے منفی جذبات کو دبا دیا اور پاکیزہ قوت کو ابھار دیا. ہم اگر غور کریں تو ہر وقت ہمارے اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے، کوئی سے خالی نہیں ہے. نفس ابھرے گا یہ روکے گا، تقویٰ کی قوت ابھرے گی کر یہ کہے گا نہ کر. یہ بہانے باز ہے، یہ ایسے ہیلے اور ایسے بہانے کہ ماحول نہیں، زمانہ نہیں، فضا ایسی ہے، کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے. معلوم ہوتا ہے، معلوم نہیں بنتا. یہ ہر وقت کشمکش چلتی ہے، بے بس ہو جاتی ہے. پتہ ہے غلط ہے لیکن نہیں رکتے، پتہ ہے صحیح ہے نہیں کرتے. تو تصوف اس کا نام ہے، تصفیہ یہ ہے کہ اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے کی ہمت حاصل ہو جائے، یہ غلبہ پائے تو اندر کے منفی جذبات کو مغلوب کر کے شریعت پر چلے. اصل شریعت ہے، شاہراہ ہے، کھلی بے غبار صاف صاف، اس پر چلنے کی استعداد حاصل کرنا. اب آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جس طریقے سے ہر فن کو سیکھنے کے لیے اس کے ماہر کی نگرانی میں سیکھے تو سہولت ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. ایسی فن ہے نفس کے مکروں کو سمجھنا، اس کی دشمنی کو سمجھنا، اس کے دور سے بچنا، شیطان کے دور سے بچنا، ماحول کی گندی خزاؤں کے دور سے بچنا، یہ فن ہے. اس فن کے سیکھنے کے لیے اس کے ماہرین، دیکھیے لفظ پیر جو ہے نا، آج پیر کے لفظ سے بھی کوئی محبت عقیدت کے جذبہ نہیں ابھرتا. کیوں؟ کہ سکینڈل بہت تمہارے سامنے ہے آج کل کے پیروں کو. حالانکہ پیر کون ہے؟ پیر فارسی کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں. بوڑھے کی زندگی زیادہ ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، اس کے مشاہدات زیادہ ہیں، اس سے زیادہ تھا. پیر وہ ہے جس نے ایک مدت تک اپنے نفس سے مقابلہ کیا، اس فن کو سیکھا اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے، اور مقابلہ کر کر کے اس کے اندر یہ صلاحیت آ گئی. یہ بات پیدا تھا، کتنی سینئر ہے، سینئر کیوں ہے، زیادہ تجربہ ہے. پروفیسر کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ اس کا تجربہ زیادہ ہے، عام ڈاکٹر سے زیادہ علاج کر چکا ہے، زیادہ مریضوں کو دیکھ چکا ہے. تو پیر تو یہ ہے، تو ایسے پیر سے وابستہ ہو کر اس سے، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمارے اندر میں ہمارا دشمن جو دشمن ہے، اللہ کرے کی دشمنی کو سمجھیں ہم، یہ ہمارے پیچھے پڑا ہے، ہماری آخرت تباہ کرنا چاہتا ہے، ہماری دنیا بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شریعت پر چلنے کی ہمت نہیں، بے ہمتی ہو رہی ہے۔ تو اس تعلق پیدا کر کے پھر اس کے بتائے طریقے پر یہ وظائف جو ہیں، یہ اذکار جو ہیں، یہ اشغال جو ہیں، یہ مراقبات جو مشائخ بتاتے ہیں، یہ تدبیریں ہیں، یہ علاج کے طریقے ہیں، یہ نقش بند ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادریہ ہے، یہ سور بٹی ہے، یہ علاج کے طریقے ہیں، کسی سے علاج کراؤ، علاج کراؤ تاکہ دل کے اندر قوت آئے، ہمت آئے، نفس کے خلاف کس پر چلے؟ شریعت پر چلے، سنت پر چلے، اتباع شریعت، اتباع سنت، اصل یہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے، اور اس کے لیے اللہ ہمیں اللہ والوں کی پہچان کرا دے، اللہ والے ہیں اور رہیں گے۔ ایک یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کہاں ملیں گے، اللہ ہمیں وہ آنکھ دے جو پہچان لے، اللہ ہمیں وہ شعور دے جو اس کی پہچان کرائے۔ دنیا خالی نہیں ہے، جب خالی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی، ہیں رہیں گے، علاقے خالی نہیں ہیں، علاقے موجود ہیں۔ ہاں تو کہیں نہ کہیں اللہ سے مانگیں اور تعلق پیدا کریں اور تعلق کو خالص رکھیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، مادیت کا زمانہ ہے، مادی لذتوں نے ہمارے دل و دماغ پر اتنا قبضہ کر لیا ہے، آج اللہ والوں سے بھی مادیت ہی مانگتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ کہیں پتہ چلے اللہ والا آیا انگلش پڑھ جائے گی، ان سے دعا کرا لیں، ان سے وظیفہ لے لیں، رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، یہ عہدہ نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، ساری ہوئی۔ اللہ والوں کی دعاؤں سے دنیا کے کام بن جائے، یہ اس کی نفی نہیں ہے۔ بات سمجھتے کہ اس کی نفی کر رہے، اس کی نفی نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ والوں سے لینے کی چیز یہ ہے کہ دل کے اندر وہ قوت، وہ ہمت جو شریعت پر ڈالے، اللہ کی اطاعت پر ڈالے، اللہ کی نافرمانی سے روک دے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے لیے جس کا کہیں تعلق ہے، نہیں تو تلاش کرو، مانگو اللہ سے، جہاں آپ کے ساتھ آپ کا اطمینان ہو جائے، اس لیے تعلق پیدا کرو، اس کی مجلس میں اس لیے شریف ہو کہ میرے دل میں یہ قوت اور یہ ہمت آئے جو مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر ڈال دے۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کا ساتھ دے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا واثق المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، امت کے اجتماعی اقتصادی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نفسوں کو مغلوب فرما، اللہ ان فضاؤں کے غلبے سے ہمیں بچا، ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرما، ہمارے دلوں میں وہ استعداد عطا فرما کہ ہم تیری شریعت مطہرہ پر پوری طرح عمل کرنے والے بنے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی کامل اصلاح فرما دے، ہمارے ظاہر کو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق بنا، ہمارے باطن کو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق بنا، ہمارے باطن کو ظاہر سے زیادہ شاندار فرما۔ اے اللہ جن گناہوں کی نحوست سے اس وقت پوری امت پر جو حالات آ رہے ہیں، اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہم کو تو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے اور پورے پورے دین پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ اللہ اے اللہ اپنی قدرت سے موت سے پہلے پہلے ہماری کامل اصلاح فرما دے اور خاتمہ کامل ایمان پر فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے احیاء کے لیے پورے عالم میں جس جس شعبے سے بھی تیرے دین کی خدمت کے کام ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی کاوشوں کو کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ سارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکروہ سے بچا، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو
آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اس امت کے آپس کے انتشار کو ختم فرما، اے اللہ کے مجھ کو گرو سے ہمارے دونوں کی صلاحیت کو دل فرما دے اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرما. جن دوستوں بھائیوں بہنوں میں دعاؤں کے لیے کہا متوقع ہیں، تعلیم میں مجلس کی بھی جائز ذریعہ تمناؤں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین.